الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أشرف الأولين والآخرين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آیت نمبر 63 میں ہے، 63 ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے اخذ کیا، لے لیا آپ سے لیا، میثاق لیا، عہد لیا، آپ سے عہد لیا، آپ کے ساتھ پیمان منعقد کیا، ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے آپ کے سر کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، بلند رکھا، بالکل آپ کے سر پر کوہ طور کو اٹھا کر قرار دیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور کہا آپ سے کہ اخذ کرو، لے لو جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، پوری طاقت کے ساتھ لے لو. واذکروا ما فیہ، اور اس کے اندر، اس توریت کے اندر جو کچھ ہے اس کی یاد میں رہو، اس کو اپنے دل میں زندہ رکھو. لعلکم تتقون، امید ہے کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے. یہاں پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ سے میثاق لیا، عہد لیا، یعنی توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا. حضرت موسیٰ پر جب توریت نازل ہوا، الواح لایا توریت نازل ہوا، اور بنی اسرائیل کے پاس لے آئے اور ان سے عہد لیا کہ تم توریت پر عمل کرو، یہ عہد لیا. لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا، کہا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، اس کے احکام بہت زیادہ ہے، ہمارے برداشت سے باہر ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ، آپ جانتے ہیں، اب تک 9-10 مورد بیان کیا خدا کے احسانات کا، معجزات کا، جو خاص احسانات خدا کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہو گئے تھے، ان سب کو بیان کیا اور آخر میں توریت دیا، اور ان سے کہا توریت پر کیا کرو، تم عمل کرو. یہ میثاق تھا، توریت کے جو اندر تعلیمات تھی، ان تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد لیا ان سے. انہوں نے انکار کیا، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو خدا نے کیا کیا، کوہ سینا کو، کوہ طور کو جو سینا کے صحرا میں ہے، اس کے ایک بڑے حصہ جو بنی اسرائیل کی قوم کے برابر، بنی اسرائیل 5-6 لاکھ پر مشتمل تھے، پوری قوم کے برابر ایک ٹکڑا اٹھایا، ظاہر خدا کے حکم سے فرشتوں نے اٹھایا، اور بنی اسرائیل کے سر کے اوپر، اور اتنا نزدیک لایا کہ ان کے بس سر کے بالکل نزدیک، ایک انسان کے قامت کے برابر زمین سے اس کوہ کا فاصلہ تھا. جس طرح سے زلزلہ میں کیا ہوتا ہے، کوہ ٹوٹ جاتا ہے، شکافتہ ہو جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی کوہ کیا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور کپاس کی طرح ہو جائیں گے. اسی طرح سے کوہ کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا، ان کے سر پر رکھا، سر کے بالکل نزدیک، تو کہا کہ تم وعدہ کرو کتاب خدا پر عمل کرنے کا، ورنہ تم کیا ہے نابود ہو جاؤ گے، تم پر یہ عذاب نازل ہوگی. صرف عذاب نازل ہونے کی دھمکی نہیں دی، کوہ طور کو ان کے سر پر رکھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا کوہ ہمارے سر پر ہے، اگر چھوڑ دے تو ہم اس کے نیچے دب جائیں گے. اب یہ ہے کہ دین میں زبردستی ہے یا نہیں، حقیقت میں عقائد میں زبردستی نہیں ہو سکتی، یہ کلیئر ہے. لا اکراہ فی الدین یعنی زبردستی سے کسی کے لیے خدا، پیغمبر، آخرت ثابت نہیں کر سکتے. دو دنے پانچ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو عقائد ہے زبردستی سے نہیں کر سکتے، ظاہر اس پر علم ہونا پڑے گا. لیکن عقائد کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ عقائد کو ماننے کے بعد پھر اس عقائد کے پابند ہونا پڑے گا، ورنہ کوئی دین، کوئی ملک، کوئی قانون برقرار نہیں رہ سکتا ہے. آپ نے دین کو مان لیا تو احکام دین پر عمل کرنا پڑے گا. ملک کو مان لیا، پاکستان کے اندر آ گئے تو پاکستان کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا، نہ آئے تو نہ آؤ، باہر رہو. اندر آ گئے تو قوانین پر عمل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے دین کو ماننے کے بعد عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی چیز اپنی جگہ پر سالم اور باقی نہیں رہ سکتی ہے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، خود عقائد میں بھی، عقائد میں زبردستی نہیں ہو سکتی، یہ تو ناممکن ہے. لیکن کچھ لوگ عیاشی کرنا چاہتے ہیں، یعنی عقائد کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یسأل أيان يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. کچھ لوگ پوچھتے قیامت کب ہے، قیامت کب ہوگی، جبکہ اس کا ہدف یہ نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہدف نہیں ہے. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، اصل میں ہر جائز ناجائز کام کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو. لیفجر امامہ، فجر، فجر سے ہے نا، انفجرت، جو اس دن آیت میں آیا تھا، چشمہ پھوٹنا. اپنے آگے آزاد رہنا چاہتے، کوئی ٹوکنے والا، روکنے والا نہ ہو. دین کو مانے گا تو دین کے تعلیم کو بھی ماننا پڑے گا. ابو جہل پیغمبر خدا کی بہت مخالفت کرتا تھا. کسی نے کہا تمہیں کیا ہوتا ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے پیغمبر، اور کوئی بڑی بات بھی نہیں کہتے. کہتا ہے لا الہ قول لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ کہو فلاح پاؤ گے، نجات پاؤ گے. کہتے نہیں، یہ ایک جملہ ہے، اس کے بعد باقی جملات آنے والا ہے، ظاہر ہے. تو عمل کی ضرورت ہے. تو انکار جو ہے، کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری نہ آئے، اسی لیے جاننے کی کوشش. حتیٰ کچھ مسلمان بھی ہے، کہتے احکام دین مسئلہ نہ پوچھو، احکام دین جاننے کی کوشش نہ کرو ورنہ عمل کرنا پڑے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کی حدیث میں ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے کیوں عمل نہیں کیا، تو جواب دیتا ہے نہیں جانتا تھا. تو کہتے کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ تاکہ تم جان سکو، یہ ضروری ہے. تو لیکن کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ معلوم نہ ہو تو بچ جائیں گے. جاہل قاصر ہے، یعنی وہ جاہل جو علم حاصل کرنے کے راستہ اس کے پاس نہیں تھا، چارہ نہیں تھا، علم حاصل کر نہیں سکتا تھا، احکام دین پر علم حاصل کر نہیں سکتا تھا، وہ معاف ہے. لیکن وہ جو کر سکتا تھا، کتاب مل سکتی ہے، علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، مومنین سے رابطہ کر سکتے ہیں، احکام دین جان سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. تو خلاصہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دین کی نسبت میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، شوق بھی نہیں ہے. تاریخ بشریت گواہ ہے، جب تک انبیاء نہیں آئے، بڑے بڑے فلاسفر بھی آئے، بلکہ بسا وقت دلیل بھی لایا خدا کے لیے، لیکن ایک آدمی کو بھی مسلمان نہیں بنایا، خود بھی دین کے پابند نہیں ہوا. انسانوں کی یہ طبیعت ہے. اسی لیے خود دین میں جہاد ابتدائی ہے، چار قسم کی جہاد ہے. ایک جہاد ابتدائی، یعنی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے جہاد کرنا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کی جہاد کرنا، یہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، رہبران کفر کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ یہ کسی عہد و پیمان کے پابند نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھو اسرائیل کو دیکھو کیسے ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، ایران نے معاہدے کیا، دوسرے دن توڑ دیا. طاقت ہے، طاقتور کو مجبور کرنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ طاقت ہے، اور دوسرا راستہ نہیں ہے. یا ایمان کی ضرورت ہے، جب ایمان نہ ہو تو کیا ہے؟ طاقتور کو پابند کرنے کا واحد راستہ طاقت. دنیا والے سب نے مان لیا ہے طاقتور کو پابند کرنے کے کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں اگر ایمان ہو تو طاقت ایمانی مؤثر ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا نام ہے، جنگ ابتدائی، جہاد ابتدائی، جہاد دعوت میں انسانوں کو سامنے دین لانا ہے، رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. سرداران ہیں، بادشاہان ہیں، علماء ہیں، اپنی زندگی کے لیے، کمانے کے لیے دکان بند ہونے کے خوف ہوتا ہے. خلاصہ سب کے، بادشاہان کی بھی دکان بند ہونے کے خوف ہوتا ہے، سرداروں کی بھی دکان بند ہونے کے خوف ہوتا ہے، علماء کی بھی دکان بند ہونے کے خوف ہوتا ہے، جادوگروں کی بھی دکان بند ہونے کے خوف ہوتا ہے. تو سب رکاوٹ بنیں گے. تو جہاد کا مقصد رکاوٹوں کو دور کر کے لوگوں تک پیغام حق پہنچانا. ہاں وہاں پر پھر مجبور نہیں کرنا ہے، لیکن پیغام حق پہنچنے کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. یہ جہاد ابتدائی، جہاد دعوت ہے. دوسری جہاد جہاد دفاع ہے. جہاد دعوت میں تو صرف مردوں پر واجب ہے. آپ دیکھتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں صرف مرد جہاد میں جاتے تھے. اس جہاد میں بعض مفسرین کی تعبیر ہے کہ یہاں پر دفاع از توحید ہے، دفاع از انسانیت ہے. جہاد دعوت میں دفاع ہے، لیکن کس سے دفاع کرتے ہیں؟ انسانیت سے، اقدار سے، توحید سے. جیسا مغرب والا امریکہ آزادی سے دفاع کرنے کے لیے حملہ کرتا ہے عراق پر، افغانستان پر، ہاں جی، حقوق انسانیت کے نام سے کسی اور جگہ پر حملہ کرتا ہے، جن اقدار کو خود مانتا ہے، البتہ وہ جھوٹ ہے، اسرائیل میں یہ سب نابود ہے، اس کے باوجود اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن بہرحال بہانہ تو یہی کرتے ہیں نا، حقوق انسانیت کے نام سے، جمہوریت کے نام سے، آزادی کے نام سے کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں. اور دین کہتا ہے کہ حقیقت انسانیت توحید ہے، توحید کے نام سے جنگ کر سکتے. انسان انسان نہیں بنتا جب تک توحید اس کے پاس نہ ہو. الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جن لوگوں نے خدا کو فراموش کیا وہ اپنے انسان ہونے کو بھول جاتے ہیں. اگر خدا پر ایمان نہ ہو تو انسانیت کیا معنی ہے؟ سارے کے سارے اباحگری ہے, سارے کے سارے کیا ہر ناجائز جائز ہو جائے گا. ابھی مغرب والے ہر الیکشن میں کسی ناجائز کو جائز کرتے ہیں, کیونکہ ناجائز کا متصور ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس دین نہ ہو, خدا نہ ہو, ناجائز کہاں سے آئے گا؟ کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ پہلی, تو دفاع از انسانیت, دفاع از کیا ہے؟ توحید, یعنی دفاع توحید نہ ہو انسانیت نہیں, توحید نہ ہو حقوق انسانیت بھی نہیں ہے. باقی سب اسرائیل آپ کے سامنے ہے. کیا ہے یہی جو انسانیت کے نعرہ لگانے والے ہیں, مہذب قومیں. ہمارے پاکستانیوں نے تو مغربی دنیا کا نام ہی مہذب قومیں رکھا ہے. ان کی تہذیب کو دیکھ کے کیسی تہذیب ہے, ابھی ننگے ہو گئے. تو یہ پہلا. دوسرا دفاع ہے انسان سے. پہلا دفاع از انسانیت, توحید سے دفاع, دفاع از انسانیت. تو دوسرا کیا ہے؟ دفاع از انسان. اگر مسلمانوں پر حملہ کرے, انسانوں پر حملہ کرے, ظلم کرے, تو دفاع کرنا واجب ہے. جو نزدیک لوگ ہوتے ان پر زیادہ واجب ہے اگر وہ کافی ہے. اگر وہ کافی نہیں ہے, دور لوگوں پر بھی واجب ہے, جس کو واجب کفائی کہتے ہیں. بقدر ضرورت لوگوں پر واجب ہے ان لوگوں کی حمایت کرے, ان سے دفاع کرے جن پر حملہ ہو رہا ہے. ابھی فلسطین کا مسئلہ صرف ایران پر واجب ہے؟ صرف مقاومت پر واجب ہے؟ صرف حزب اللہ پر واجب ہے؟ اتنی عظیم شخصیت, اس زمانے کے بے مثال شخصیت سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت, اس جیسے کو کہاں سے ڈھونڈ لائے؟ بہرحال فلسطین کے لیے, فلسطینی لوگ یقیناً دین و ایمان تو آپ کو نظر آتا ہے فلسطین میں, لیکن اپنے وطن کا مسئلہ بھی ہے نا. یعنی فلسطین میں صرف دین و ایمان ہی, وطن بھی ہے. ان کے وجود ہی خطرے میں ہے. ان کو نابود کرنے کے لیے یا غلام بنو یا نابود ہو جاؤ. لیکن حزب اللہ کا مسئلہ بظاہر یہ نہیں تھا, مسلمانوں کے مدد, وہی دین کی وجہ سے, مظلوموں کی مدد کی وجہ سے. تو یہ دوسرا جہاد ہے. تیسرا جہاد باغیوں کے ساتھ جہاد, حکومت اسلامی کے خلاف بغاوت کرنے والے, جیسا مولا کے زمانے میں جنگ صفین, نہروان, جمل میں بغاوت کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا کیا ہے؟ جہاد باغی کے ساتھ ہے. کربلا کی جہاد, جہاد امر معروف ہے. یہ چار قسم کی جہاد ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تو امر معروف کا نام لینے پر بھی ابھی کچھ لوگ تو مسئلہ کر رہے ہیں. کیا کہے, نہ کہے امر معروف؟ تو ہمارے بزرگان نے تو جان دی ہے اس سلسلے میں, قرآن و سنت کی حکم بھی ہے. تو ان اقدار کو زندہ رکھنا ہے. کسی کا پیارا جملہ ہے میرے خیال میں شہید مطہری کا ہے, امر معروف کے درجہ کو حسین نے بلند کیا. یعنی اتنی عظیم قربانی دی امر معروف کے فریضے پر عمل کرنے کے لیے کہ اس کو بلند کیا, اس کی عظمت, اس کو عظمت بخشی حسین نے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خلاصہ چار قسم جہاد. تو جہاد میں ایک وہی جہاد ابتدائی میں کیا ہے؟ جہاد ابتدائی میں کچھ لوگ وہی بس عیش کرنا چاہتے ہیں, کچھ انسان بننا نہیں چاہتے ہیں, انسان بننا نہیں چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے جہاد ابتدائی کے ذریعے ان کے لیے ان تک نور پہنچانا ہے, نور دین پہنچانا ہے. ان کو مجبور نہیں کریں گے, لیکن نور ضرور پہنچانا ہے رکاوٹوں کو ہٹا کر. مشہور مغرب والے بڑے حملے کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیل گیا ہے, جبکہ بزرگان خصوصاً تفسیر المیزان میں علامہ نے بہت دقیق حساب و کتاب کیا ہے، پیغمبر کی سارے جنگوں کو ملائیں گے شاید 1500-1400 آدمی مارے گئے ہیں، اس زمانے میں آبادی کم ہوتی تھی، بالکل ہر جنگ کے جو افراد مارے گئے ان کو شمار کیا ہے، اور عالمی جنگ جو آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں مغرب والے جو انسانیت کے ٹھیکیدار ہے، عالمی دو جنگوں میں کتنا ہے، 70-80 ملین، وہ بھی 100 سال پہلا، ابھی کیا ہوں گے کئی ملیارد ہو جائیں گے نا، اس وقت کے 70-80 ملین، عالمی جنگ پہلا، پہلی جنگ میں 10 ملین، دوسری جنگ میں 60 ملین، 70 ملین کے قریب مارے گئے ہیں۔ تو آپ کی جب باری آتی، یہ اسلام میں غلامی پر اعتراض کرتے، جب خود افریقہ سارے افریقہ کو اٹھا کر لے گئے امریکہ میں اور امریکہ کے اصلی باشندوں کو قتل عام کیا، کینیڈا کے اصلی باشندوں کا قتل عام کیا، آسٹریلیا کے اصلی باشندوں کا قتل عام کیا، کہتے ہم نے امریکہ کو کشف کیا، بھی وہاں لوگ رہتے تھے تمہارے لیے کشف ہوا، ورنہ وہاں امریکہ میں پہلے سے کیا تھے، کرسٹوف کولم جب گیا تو کیا تھا، سوچ رہا تھا انڈیا جا رہا ہے، دیکھا لال قسم کے لوگ ہیں تو انڈیا میں تو کالے ہوتے ہیں، یہاں لال کیسے ہو گئے، کہ الہنود الحمر عربی میں لال ہندوستانی، ہم بیچاروں کو ایک ایک کر کے قتل کیا، کیا ہے بہت کم زندہ رہا، کہتا ہم نے کشف کیا، اپنے لیے کشف کیا، لیکن اصلی باشندوں کو تو آپ دیکھ رہے، آئے دن کینیڈا میں، کینیڈا کی زمینیں خالی، پوری دنیا سے لوگوں کو بلا رہا ہے، اس کے باوجود دیکھیے اصلی باشندوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے۔ خلاصہ یہ منافقین، شہید مطہری کی کتابوں میں یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے لیے مناسب ترین نام کیا ہے، مثلا ایک زمانے میں جب یہ چاند پر گئے، یہ کیا نام ہے، یہ جو چاند پر جانے والے، تو کیا کہا، عصر فضا، عصر فلان، مثلا ایک زمانہ تھا لوہا کا دور، ایک زمانہ آگ، سب سے پہلے بشر نے ترقی شروع کی جب سے آگ کشف کیا، پھر لوہا کشف کیا، یعنی جو بڑا انقلاب کا باعث بنا اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کہتے ہمارے زمانے کس نام سے پہچانا جائے، عصر نفاق، شہید مطہری کہتے ہمارے زمانے کی پہچان کیا ہونا چاہیے، نفاق، منافقت کے زمانے، امریکہ ایٹمی بم استعمال کرنے والے، دوسرے ممالک کو ایٹمی الزام لگا کر ایٹمی بم بنانے والا، سب سے پہلے استعمال کرنے والا اور ایٹمی بم کے دھمکی دینے والا امریکہ، دیکھو ایران کو کہتے ہیں اس کی نیت میں ہے، پہلے تو یہ کہتے رہے انہیں، اور آخر میں جب معاہدہ ہو گیا، اعتراف کر لیا کہ ایران کی نیت بھی نہیں ہے، تو ابھی کہتے ہیں طاقت جب آئے گی بنا سکے گا تو پھر بنائے گا۔ منافقت کے یہ دور ہے، دیکھ اسرائیل نہیں کہہ رہے تھے، ہر ہسپتال کے نیچے حماس کے کمانڈو بیٹھے ہیں، حماس کے لیڈر بیٹھے ہیں، ابھی حزب اللہ کے وہاں کیا نام ہے، بیروت کے ہسپتال کے نیچے حزب اللہ کے کیا ہے وہ میزائل رکھا ہوا ہے، کیا نام ہے، ادھر تو کھلا ہوا ہے نا بیروت، دنیا بھر کے لوگ آ سکتے ہیں، خود بی بی سی نے کہا ہم گئے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، بی بی سی تو ان کے ہی ہے نا۔ تو یہ منافقین ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بات کرنے میں ماہر ہے، ٹائی کے ساتھ ہے، خوبصورت ہے، بال سنہری ہے، انگلش بولتے ہیں، سارے اقدار وہاں پر جمع ہے، تو اسی لیے ان کو مانتے ہیں، موجودہ دنیا کے اقدار یہی ہے نا، انسانیت، صداقت، شرافت، فضیلت، روحانیت، معنویت، تو اقدار نہیں ہے۔ بھلے خلاصہ یہ عرض کر رہا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کر اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تورات پر عمل کرو گے، بعد یہی عرض کر رہا تھا، جب قانون بن گیا جمہوری اسلامی میں، یہ اسلامی قانون ہے تو اسلامی قانون پر عمل کرنا پڑے گا، پھر ابھی امریکی قانون پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جمہوری اسلامی کے قانون پر، کہتے یہ پرسوں ہے پھانسی دیا ایک آدمی کو ایران میں، جو 4 سال پہلا پکڑا گیا تھا اور اس نے 21 بار بم بلاس کیا تھا. صرف شہراز کے امام بارگاہ میں بم بلاس کر کے 14 چھوٹے بڑے بالکل چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا تھا. خود فخر کر رہا تھا میں نے کیا ہے, خود انہی کے ٹی وی وغیرہ پر بولا ہے. اب اس کو پھانسی دیا کہ تو اس پر وہاں ایران میں آزادی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اپنے اندر دیکھیے کیا کر رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو, کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا. جب میثاق کی خلاف ورزی کی, نہیں مانا تم نے, تو خدا نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے, کتنا اونچا رکھا تھا, ایک انسان کے قد قامت کے برابر اونچا رکھا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تمہارا سر پر گر جائے گا. تو ڈرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ساری جنگیں کس کے معنی, اسلحہ کس مطلب کے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, تیار کرو ان کے لیے جتنی طاقت آپ تیار کر سکتے ہو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, گھوڑے بھی, البتہ اس قدیم زمانے کے حوالے سے فرما رہے ہیں. تُرْهِبُونَ, معیار طاقت ہے, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ اس کے ذریعے ڈراؤ اپنے دشمن کو بھی اور خدا کے دشمن کو بھی. تو ڈرانا ایک اہم چیز ہے, کچھ لوگ اس کے بغیر راہ راست پر نہیں آتے ہیں. انسان کے مزید گرنے سے روکنے کا ذریعہ خوف ہے, بلندیوں کی طرف لے جانے کے ذریعہ امید اور عشق ہے, دونوں کی ضرورت ہے. انبیاء کیا تھے؟ نذیر بھی تھے, بشیر بھی تھے, خطرات سے ڈراتے تھے اور عظمتوں کی بشارت بھی دیتے تھے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جہنم سے ڈرانا جنت کی بشارت دینا. خذوا ما آتیناکم بقوہ, فرماتا ہے تم اخذ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے, توریت دی ہے, دین دیا ہے, اس کو لے لو بقوہ, پوری طاقت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ اخذ کرو. یہ یعنی ڈھیلا ڈالا نہیں ہے, جو ذمہ داری اپنائی ہے نا اس کو پوری طاقت کے ساتھ اخذ کرنا ہے. کمزوری کا مجھے یاد پڑتا ہے جب حضرت امام دنیا سے جگ گئے تھے, امام کے لفظ بھی بہر عادی ہو گئے ہم, کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, جبکہ قرآن میں کیا ہے, امام مختلف جگہوں پر استعمال ہوا. امام رہبر کو کہتے ہیں, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ, ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا, لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, یاد کرو قیامت کے دن کو جب ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی ایک شاہراہ تک پہنچے, شاہراہ کو امام کہا کیونکہ اس شاہراہ کے ذریعے منزل تک پہنچ سکتے ہیں, وہ رہبر ہے, رہنما ہوتا ہے نا. یعنی قدیم زمانے میں شاہراہ کے ذریعے انسان مقصد تک پہنچتا تھا, آج کل کی طرح تو واقعی نقشے نہیں ہوتے تھے. توریت کو کہا اماماً و رحمت, توریت امام, اور ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماماً و رحمہ. اب یہ ہے, اب کچھ لوگوں کو بہرحال کیا ہے, تکلیف ہوتی ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں, کچھ جہالت ہے, کچھ منافقین کی کیا ہے, ریشہ دوانیاں ہیں. اور خذوا ما آتیناکم بقوہ, جو ہم نے دیا اس کو قوت کے ساتھ لے لو. میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا, امام خمینی جب فوت ہو گئے تھے اس کے فوراً بعد ہم قم کے طلبہ گئے رہبر سے ملاقات کے لیے, یا اس میں یا بہل رہبر کے پاس حکومت کے وزراء آئے تھے. ان دونوں میں سے ایک جگہ پر میں نے سنا رہبر نے یہی آیت پڑھی کہ قوت کے ساتھ لینا ہے, حضرت داؤد کو بھی حکم ہوا نا کہ قوت کے ساتھ لے لو، یعنی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ لے لو، کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اس وقت لوگ امام خمینی کو بہت کچھ سمجھتے تھے، رہبر امام خمینی کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلہ سمجھتے تھے، اور ظاہر رہبر کی اہمیت قائل نہیں ہوتے تھے اس امام خمینی کی عظمت کی وجہ سے، لیکن ایسا مضبوط طریقے سے انہوں نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا کہ دوست و دشمن معترف ہو گئے۔ اب معمولی نہ سمجھے، مولا امیر المومنین کی حکومت کتنی سال رہی؟ 4.5 سال۔ یہ حکومت 45 سال کیا ہے، اصل میں 47 ہے، کیونکہ یہ سورج کے مطابق ہے نا، شمسی ہے، 45 شمسی 45، ہجری قمری جو تاریخ اسلام میں جس کو گنتے ہیں اس کے مطابق کیا ہوتا ہے، 47 سال بنتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے، 10 سال میں امام خمینی تھے، باقی مدت رہبر کی رہبری ہے۔ یہ ان کی کمال ہے کہ مسلسل کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک دفعہ کسی بزرگوار سے نقل کر کے کہ انقلاب میں جن اداروں کے تعلق رہبر سے ہے وہ مسلسل کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جن اداروں کے تعلق حکومت سے ہے، کیونکہ حکومت کو عوام ووٹ دے کر اوپر لاتی ہے تو اپنے جیسے لوگ اوپر آتے ہیں، تو اسی لیے خامیاں ان اداروں میں ہے، اور مجبوری بھی ہے کہ عوام کے مرضی کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ پیغمبر نے علی سے فرمایا، یا علی، یہ حق آپ کا ہے، یہ خلافت آپ کا ہے، لیکن اگر لوگوں نے آپ کو نہیں دیا تو ان کو اوپر چھوڑ دو، زبردستی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ حق پر عمل نہیں کر سکتے زبردستی کی شکل میں، یعنی تربیت ہدف ہے، تربیت نہیں کر سکتے ہیں زبردستی کے ساتھ۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا نا لوگوں سے، تم کیا چاہتے ہو، جنگ چاہتے ہو یا صلح؟ لوگوں نے کہا صلح چاہتے ہیں، تو آپ نے قبول کیا۔ زبردستی سے مقصد امامت تربیت ہے، زبردستی سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ امیر شام کا مقصد حکومت ہے، حکومت ہر ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے، وہ فرمایا کہ خود ما آتینا کم بقوہ، وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری طاقت کے ساتھ، یہ جو حضرت داؤد کے لیے غالباً یہ آیت، حضرت داؤد نے بھی کہا ہے یہی جملہ، میں کیا ہے، آپ اس ذمہ داری کو لے لو پوری طاقت کے ساتھ۔ انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ، خدا مدد کرتا ہے۔ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اب قوة کے معنی کیا، فکری لحاظ سے بھی پوری طاقت کا استعمال، یعنی فکری لحاظ سے پوری فکر، قلبی لحاظ سے پورا دل، اور عملی لحاظ سے پورا عمل، تین حوالوں سے پوری طاقت لگانا ہے، فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، دل کے لحاظ سے، رغبات کے لحاظ سے، اور عملی لحاظ سے، تین میدان ہیں، تینوں میں پوری طاقت کا استعمال کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، پھر یاد کرو جو کچھ توریت میں ہے، یاد کرو، جاننا نہیں، یاد کرنا۔ ہم بسا اوقات جانتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہے، یاد جب رہتا ہے تو وہ اثر انداز ہے زندگی میں۔ زندگی میں سعادت اور شقاوت کا باعث یاد ہے، صرف جاننا نہیں۔ ابھی ہم قرآن کو تو جانتے بھی نہیں، قرآن کے اندر کیا ہے، اگر جانتے ہوتے تو کیا ہے، وہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو بالکل مد نظر رہنے کی ضرورت ہے، یاد رہنے کی ضرورت ہے، ذکر کی حالت میں ہو، یاد کی حالت میں ہو۔ تو اسی لیے تم اس کو یاد کرتے رہو، لعلکم تتقون، اگر یاد میں رہا توریت کے مطالب، تعلیمات کہ یاد میں اگر آپ رہے، امید ہے کہ آپ باتقوا ہوں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، آپ کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو, کیونکہ تقویٰ آپ جانتے ہیں, تقویٰ دو قسم کے, ایک تقویٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ فراری, اپنے آپ کو خطرات کے وقت بھاگنا, دوسرا تقویٰ مجاہدین کہ میدان میں ڈٹ کر رہ کر باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا. جیسے ٹیکہ لگاتے ہیں, ٹیکہ لگانے والا پھر بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اس بیماری کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. کرونا چند سال پہلے آیا تھا نا, جس نے ٹیکہ نہیں لگایا تھا وہ بھاگ, اسے احتیاط کرنا پڑتا تھا, بھاگنا پڑتا تھا. جس نے ٹیکہ لگوایا وہ مطمئن ہوتا تھا. اس کے بعد فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر تم دوبارہ اپنی عادت کے مطابق روگردان ہو گئے, اپنے اس عہد و پیمان سے کیا ہو گئے, روگردان ہو گئے, خطرہ ٹل گیا, عہد و پیمان سے روگردان ہو گئے. یہ یہودیوں کی عادت ہے. یہ شاید صرف ان کی نہ ہو, سب کی عادت ہو. فلولا فضل اللہ علیکم, تو تم دوبارہ مستحق تھے سزا کے, لیکن یہ فضل و کرم خدا ہے کہ خدا نے تمہیں معاف کیا. فلولا فضل اللہ علیکم, خدا کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر, فضل و کرم میں خدا نہ ہوتا, ورحمتہ رحمت خدا نہ ہوتا, لکنتم من الخاسرین, اس اعراض کی وجہ سے, اس روگردانی کی وجہ سے تم خسارت میں چلے جاتے. خسارت یعنی سرمایہ, اصلی سرمایہ کونا, یعنی اب جہنمی ہو جاتے, انسانیت کھو جاتے. لیکن خدا کی رحمت ہے, خدا نے تمہیں دوبارہ توبہ کا موقع دیا, دوبارہ یاد خدا کرنے کا موقع دیا, دوبارہ تعلیمات کی طرف آنے کا موقع دیا. تو یہ پہاڑ کو سر کے اوپر اٹھانا معجزہ الہی ہے. جو مغرب زدہ ہے وہ معجزات میں تعویلات بہت کرتے, لیکن ہم جو دین کو مانتے ہیں اس میں کوئی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا جس نے پہاڑ کو بنایا ہے, وہ وہی خدا پہاڑ کو اٹھا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کام دوسرے کام سے مشکل تر یا آسان تر نہیں ہے. قیامت کے دن پہاڑوں کو ریزے ریزے میں تبدیل کرتا ہے. معجزات اگرچہ موجودہ سسٹم کے خلاف ہے, پانی اوپر سے نیچے گرنا چاہے نیچے سے اوپر جائے, اگر کوئی چیز سانپ بن جائے تو شاید لاکھوں سال کی ضرورت پڑے گی. ایک لکڑی مٹی بن جائے, مٹی بننے کے بعد کسی حیوان کا جز بن جائے, آہستہ آہستہ آخر میں کسی سانپ میں تبدیل ہو جائے. لیکن کیا ہے, حضرت موسیٰ کا عصا ایک لمحے میں بدل جاتا ہے. تو یہ بچہ شکم مادر میں, دیکھیے 9 مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے, ایک کرمزن سے بچہ تک پہنچتا ہے. بندر سے انسان ہونے کے لیے کہتے لاکھوں سال کی ضرورت ہے. البتہ ہمارا دادا تو بندر نہیں ہے, لیکن ہمارے مغرب والے زیادہ مانتے ہیں. ہم بندر کے نظریے کے مخالف نہیں, ہمارے مذہب یہ ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, موجودہ انسان اولاد حضرت آدم ہے, اور کوئی سائنسی دلیل ثابت نہیں کر سکتی کہ موجودہ انسان بندر کے اولاد ہے. اس کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ یہ تھیوری ہے نا, تھیوری کو ثابت نہیں کر سکتے. اگر ثابت کر سکتے تھے تو تھیوری نہیں تھی. ان سے سوال ہوتا, شہید صدر کہتے ہیں, سوال ہوتا ہے کہ اگر بندر سے انسان بن گیا ہے تو کبھی دیکھتے تاریخ میں کہ کسی جگہ پر بندر سے انسان بن گیا ہے، پھر کیوں ایسا دوبارہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ جو منکرین خدا ہے کہتے کہ نہیں، بندر سے انسان بننا مشکل کام ہے، انسان سے انسان بننا آسان ہے۔ تو شیخ صدر جواب دیتے ہیں، کیا مشکل راستے کو چھوڑ کر آسان راستہ انتخاب کرنا عقل کی علامت ہے، بس جس نے انسان کو خلق کیا وہ عاقل تھا، اسی لیے انسان سے انسان کو خلق کیا، اگر عاقل نہ ہوتا تو وہی سلسلہ برقرار رکھتا ہے۔ اب تک کیا ہے، کسی جنگل سے کہیں سے ملا ہے کہ بندر سے انسان بن گیا ہو؟ کیوں بندر سے انسان بننے کی سلسلہ بند ہو گیا؟ اب تو یہ لوگ خود سائنسی لحاظ سے مانتے ہیں کہ بیچ میں کافی فاصلے کی ضرورت ہے، بندر سے کچھ اور بن جائے، کچھ اور بن جائے، پھر آخر میں تب بھی ایسا بھی نظر نہیں آتا ہے نا۔ ہاں لیکن ہمارے احادیث میں ہے کہ آدم سے پہلا آدم تھا، آدم سے پہلا آدم تھا، آدم سے پہلا آدم تھا۔ امام نے فرمایا ہزار مرتبہ پوچھو گے تو میرے جواب یہی ہوگا، آدم یعنی مٹی سے خلق ہونے والا۔ ایک آدم حضرت آدم کا نام ہے، ایک آدم یعنی مٹی سے خلق، نام اور صفت میں فرق ہے نا، مٹی سے خلق ہونے والا۔ ایک اسم عام ہے، کمن نام ہوتا ہے، ایک خاص نام ہوتا ہے، آدم خاص نام ہے حضرت آدم کے لیے، عام نام ہے مٹی سے خلق ہونے والے کے لیے۔ ٹائم کیا ہوا گا؟ چل تھوڑا سا پڑھیں گے، خلاصہ اس کلام خدا سے تھوڑا سا استفادہ کریں گے۔ ثم تولیتم، یہ تو ہو گیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اس کے بعد اصحاب السبت کی کئی سوروں میں آیا ہے، یہاں پر بھی ارشاد ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا، آپ کو پتہ چلا، آپ کو علم ہوا۔ دیکھو یہاں پر اس نے کہتا یاد کرو اس وقت کو، کیونکہ یہاں پر ان کو صحیح سزا ملی ہے، معاف بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے انداز بیان بدل گیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم کو پتہ چلا، آپ کو علم ہوا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے تعدی کیا تم میں سے، یہودیوں میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن، ہفتے کے دن تعدی کیا، احکام شرع میں تعدی کی چالاکی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے تعدی کرنے والوں سے کہا، یعنی کہنا یعنی ارادہ کیا، انما کیا ہے، قوله ان یقول له کن، انما امره ان یقول له کن فیکون۔ امر خدا کیا ہے، اس سے کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، مطلب ارادہ مراد ہے، آسان ترین چیز قول ہے نا، اسی لیے ارادہ کیا ہے اس کو بتانے کے لیے قالا کہتا ہے۔ فقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا، یعنی ارادہ کیا، کونو قردتن خاسئین، تم بندر بن جاؤ، خاسئین پست، ذلیل، مطرود خدا کے درگاہ سے، ایسا بندر بن جاؤ۔ تو یہاں پر ہفتے کے دن واضح ہے کہ کہتے ہیں اصل میں حضرت موسیٰ نے جمعہ کے دن کہا تھا کہ عبادت کے دن مناؤ، یہودیوں نے کہا نہیں ہفتے کے دن اچھا ہے، کیونکہ ہفتہ کے دن ہماری تاریخ کے مطابق خدا نے بھی آرام کیا ہے، خدا نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے، ہفتہ کے ایام میں سے جس دن کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے وہ ہفتہ کے دن ہے، تو اس دن کو ہم چھٹی کے دن مناتے ہیں۔ تو خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ ان کے اس مطالبے کو قبول کرو، تو ہفتہ کے دن چھٹی کے دن، اور کہا کہ اس دن کوئی تجارت نہ کرو، کماؤ نہیں، عبادت کرو، صرف عبادت۔ اب انہوں نے چالاکیاں شروع کی، ایک سمندر کے کنارے پر ایک شہر تھا، وہاں پر ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے بہت آتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو پکڑنا ہے، تو چھوٹے چھوٹے تالاب بنایا، حوض بنایا کنارے پر، دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر، اور بنایا اور یہ مچھلیاں اسی میں گر جاتی تھی اور پھنس جاتی تھی. اتوار کے دن جا کے ان کو پکڑتے تھے. ہمارے ایک برادر چند سال پہلے کہہ رہے تھے, یہاں ایک یہودی اس سے کہہ رہا تھا کہ یا یورپ میں تھا یا یہاں پر تھا جو بھی ہو, کہ بھائی میں ہفتے کے دن دکان نہیں چلا سکتا ہوں, تم چلاؤ میری دکان کو. تو خلاصہ یہ اس قسم کے ہیلے. اب یہ لوگ تو خود کرتے تھے کیا مچھلیوں کو کیا ہے پھنساتے تھے اور اتوار کے دن آ کر پکڑتے تھے, گویا خدا کو دھوکہ دے رہے تھے. تو ظاہر دوسری آیات میں ہے ایک گروہ ایسا گناہ کرنے والے تھے, ایک گروہ منع کرنے والے تھے, ایک گروہ خاموش کہتے تھے چھوڑ دو, منع کرنے والوں کو کہتے تھے چھوڑ دو, ان گناہ کاروں کو گناہ کرنے دو, چھوڑ دو ذرا. جیسا ابھی ہمارے معاشرے میں ہے نا, کچھ غلط کرنے والے ہیں, کچھ منع کرنے والے ہیں, کچھ کہتے چھوڑ دو تمہاری کیا. تو اسی قسم کے تین تھے. تو گناہ کرنے والوں کو خدا نے بندر میں تبدیل کیا اور سور میں, یہاں پر تو بندر ہے لیکن دوسرے آیات میں بندر سور دونوں کا نام آیا ہے. اور جو خاموش رہتے تھے وہ مر گئے, اور جو نہی از منکر کرتے تھے انہیں حکم ہوا اس شہر سے نکل جائے, اپنی جان کو بچائے. اور یہ جو بندر میں بدل گئے, تین دن کے بعد بندر تو بن گئے, اس کے بعد تین دن کے بعد سب مر گئے. اب کونو قردتن خاسئین, تم قردہ بن جاؤ یعنی بندر بن جاؤ, پست ذلیل مطرود درگاہ الہی, راندہ یہ درگاہ الہی. تو اب بندر کیا ہے, اتنے پست موجود ہے کتنی, یہ نہیں ہے جس طرح سے کتے کو اپنی زندگی سے مزہ آتا ہے, گائے کو اپنی زندگی سے مزہ آتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون ہے نا. اس آیت سے جو میرے ذہن میں آتا ہے البتہ یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے عمل سے خوش ہے. تو آپ اپنے عمل سے خوش رہے اس سے نہ سمجھو کہ بالکل ٹھیک ہے, ہر گروہ اپنے عمل سے خوش ہے. اور یہ کہ ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو, بہرحال اتنا مایوس بھی نہ ہو, مغرور بھی نہ ہو, ہر گروہ خوش ہوتا ہے. تو افسردگی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ ہر حیوان اپنے حوالے سے, اپنی خلقت کے حوالے سے اپنی زندگی سے لذت لیتا ہے. آپ عدل الہی کے بحث میں پڑھتے ہیں نا, عدل الہی میں کیا ہے, عدل الہی میں مثلا یہی سام کی جو زہر ہے وہ اس کے لیے خیر ہے, اس کے دفاع کا ذریعہ ہے, بچھو کے ڈھنگ اس کے دفاع کا ذریعہ ہے, ہرن کا بھاگنا, بھاگنے میں جو سب سے آگے ہے اس کی دفاع کا ذریعہ ہے. خلاصہ خدا نے ہر شے کو اپنے مناسب خلقت دی ہے اور اپنی زندگی سے لذت حاصل کرتا ہے. تو بندر بھی اپنی زندگی سے لذت حاصل کرتا ہے. تو یہاں پر یہ جو بندر ہے یہ انسان تھے نا, انسان بندر گئے بن گئے تھے. تو اپنے انسان ہونے کے احساس ہے اور بندر ہونے کے بھی احساس, تو بہت تکلیف دہ ہے. ذلت کا احساس کرتا ہے, پستی کا احساس کرتا ہے, حقارت کا احساس کرتا ہے, تو تکلیف دہ عذاب ہے. روایت میں ہے نا قیامت کے دن دس گروہ فتأتون افواجاً کی تفسیر میں حدیث آئی ہے, دس گروہ محشر ہو جائیں گے, کوئی بندر کی شکل میں, کوئی چیونٹی کی شکل میں, یعنی اپنے عمل کے مطابق ان کی صفت بنی. وہ اپنے انسان ہونا ان کو معلوم ہے لیکن بندر کی شکل, سور کی شکل, کتے کی شکل بھی ہے. تو ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے, حقارت کا احساس ہوتا ہے. تو یہی ارشاد ہو رہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, آپ کو علم ہوا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر خدا کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو کہہ رہا ہے. یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت داؤد کے زمانے میں. حضرت داؤد اور پیغمبر اسلام کے درمیان بھی فاصلہ بہت تھا، لیکن اس کے باوجود کہنا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے درمیان بہت ہی مشہور واقعہ تھا کہ سب کو یقین تھا. اسی لیے فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہیں علم تھا، تمہیں علم ہے، تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن سبت سباتا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتَ، رات کے نومہ سباتا، نیند کو سکون کا ذریعہ قرار دیا. ہفتے کے دن کیا چھٹی تھی، اسی لیے سکون کا ذریعہ ہے. الحمدللہ آپ حضرات تو چھٹی کے دن کیا ہے سارے پروگرام رکھتے ہیں، انشاءاللہ معنوی سکون ملے گا، ورنہ کیا ہے اپنے کیا ملازمت کے دنوں سے بھی زیادہ ممکن ہے پروگرام رکھے، لیکن انشاءاللہ اس کے جگہ پر معنوی سکون ملے گا. تو کوئی کہتا تھا، البتہ یہ ایران میں بچوں کے لیے، بچوں کے لیے اتنے پروگرام رکھتا ہے کہ سکول کے دن سے زیادہ پروگرام رکھتے، تو بچے کی سکول کے دن کی تمنا کرتے چھٹی کے دن کے بجائے. تو خلاصہ سب اسی سے ہے کہ آرام، چھٹی ہونے کی وجہ سے آرام کرتے ہیں، عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. فجعلناها نکالا، تو ہم نے اس واقعہ کو نکال قرار دیا، عبرت قرار دیا. تاریخ کو دو حوالوں سے دیکھنا، عبرت اور اس وقت. قرآن میں کیا کہتے ہیں، اذکر عبدنا ایوب، اذکر عبدنا ابراہیم، کہتے ہیں ہمارے ان بزرگوں کو یاد کرو. صرف نبی ہونا نہیں، بعض میں نبی ہونے کی قید بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم عزاداری میں کہتے ہیں، عزاداری میں کیا ہے، ہم یا پاک ہستیوں کے ذکر کرتے ہیں یا ان کے مد مقابل ناپاک لوگوں کو یاد کرتے ہیں. دونوں کا حکم قرآن میں ہے. ایک کیا ہے، بلکہ قرآن نے اصحاب اخدود کا مصائب بھی پڑھا ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود وهم عليها قعود، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا، ہم نے اس واقعہ کو عبرت قرار دیا. لما بين يديها، کس کے لیے عبرت قرار دی، ان لوگوں کے لیے جو اسی زمانے میں تھے، اسی زمانے میں رہنے والوں نے دیکھا کہ حکم خدا کے خلاف ورزی کرنے والے، چالاکی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑے چالاک سمجھنے والے والوں کی عاقبت کیا ہے. عقل مندی صحیح ہے، مکاری غلط ہے. عقل سے پورا کام لینا چاہیے، انسان کی دنیا و آخرت آباد ہونے کے ذریعے ہے. مکاری دنیا کے نابودی، آخرت کے نابودی. مکاری غلط راستے سے ناجائز مقصد کا حصول ہے، عقل مندی صحیح راستے سے جائز مقصد کا حصول ہے. وما خلفها، اسی طرح سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا ذریعہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا ذریعہ ہے. یعنی ہو سکتا ہے مبتلا ہو جائے، بندر بن جائے. روایات میں ہے کہ 13 قوموں میں کیا ہوا، 13 قوموں میں یہی جو بندر بننا، مختلف حیوانات کی شکل میں آنا، کیا ہے آنے کا واقعہ پیش آیا ہے. خلاص یہ سلسلہ بند نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوگا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ، پیغمبر سے کہتا ہے اے پیغمبر اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوگی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. وما كان يعذبهم وهم مستغفرون، اور خدا عذاب نہیں کرے گا اس قوم کو، اس امت کو، جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں. استغفار کے بارے میں مولا امیر المومنین کا کلام معلوم ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے استغفار کا مقام. علی نہج البلاغہ میں فرماتے کلمات اقتصار میں کہ دو امان تھا ہمارے لیے عذاب الہی سے بچنے کے لیے، ایک پیغمبر کی ذات گرامی جو ابھی ہمارے درمیان نہیں ہے، دوسرا استغفار. تو علی فرماتے ہمیشہ استغفار کرتے رہو. استغفار الفاظ کا نام نہیں ہے، بلا معنی الفاظ کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا، بلا معنی الفاظ کی قیمت نہیں ہے. معنی کی طرف توجہ کے ساتھ کہتے یہ استغفار ہمارے درمیان ہے، عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن ورنہ نکالاً بین یدیہا و ما خلفہا، اسی زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت کے ذریعہ ہے، آنے والوں کے لیے بھی عبرت کے ذریعہ ہے، یعنی یہ مسخ ہونے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. ممکن ہے بعض وقت انسان کے ذہن میں آ جائے ابھی مغرب والے کیوں مسخ نہیں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے انسانیت کے لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے تو ایک، وہ خود بھی مانتے ہیں ہم بندر کے اولاد ہیں، انسان کا مقصد حیوان کے مقصد سے مختلف نہیں ہو سکتا. لیکن ایک نقطہ یہ ہے، یعنی یہ جو سامری جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، بت پرست بنایا، گوسالہ پرست بنایا، بنی اسرائیل کو حکم ہوا ایک دوسرے کو قتل کرو تین راتیں، لیکن سامری کو کیا خر فرمایا حضرت موسیٰ نے، تم نکل جاؤ لا مساس، کسی سے نزدیک مت ہو جاؤ، یعنی شہر میں در کیا. روایات میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اچھی صفت تھی، سخی آدمی تھا، تو اس کی وجہ سے دنیا میں کم از کم اس کو اس اچھی صفت کے عوض مل جائے. تو مغرب والوں کے بھی ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الملک یدوم مع کفر ولا یدوم مع الظلم، حکومت باقی رہ سکتی ہے کفر کے ساتھ لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. ہماری حکومتیں کیا ہیں؟ یہ تو نیم جنگل ہے نا، 50% جنگل ہے، 50% اگر بہت نیک گمان کرے تو 50% حکومت ہے، 50% کیا ہے جنگل کے نظام قائم ہے، لیکن ان ممالک میں کسی حد تک کیا ہے سسٹم چل رہا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے اہل کوفہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شام والے آپ پر غالب آئیں گے، شام والے صوبہ ہے، کوفہ والے مرکز ہے، کیوں کہ وہ متحد ہے آپ پر آکندہ ہے، وہ اپنے رہبر کی پیروی کرتے ہیں، آپ اپنے رہبر کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اپنے ملک میں امانت کے ساتھ پیش آتے، آپ اپنے ملک میں خیانت کے ساتھ پیش آتے. پیغمبر خدا سے بہتر کوئی رہبر اس عالم میں نہیں تھا، نہیں ہو سکتا تھا. جنگ احد میں ایک دفعہ پیغمبر کی خلاف ورزی کی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی ایک دفعہ پیغمبر کی مخالفت کرنے سے. یہ حقیقت ہے دنیا میں بھی کامیابی اور ناکامی کی کیا ہے آغا، معنوی اسباب، مادی اسباب، اجتماعی اسباب سب موجود ہے، سب کے ساتھ انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.